सुनो क्या सिखाती नमाज़े तरावी।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں ہم درس تراویح سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی 19ویں پارے کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی، اس کی بعض آیتوں پر تفصیل سے ہم بات چیت کریں گے۔ اس پارے کے اندر بنیادی اعتبار سے تین صورتیں ہیں، ایک سورۃ الفرقان کا اکثر حصہ، سورۃ الشعراء مکمل اور سورۃ نمل، یہ تین صورتیں اس میں موجود ہیں۔ سورۃ الفرقان میں 19ویں پارے میں، یعنی 19ویں پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ یعنی قیامت کے احوال کو بیان کرنے کے بعد اس دن کی ایک حالت اللہ پاک بیان فرماتا ہے کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ کوئی راہ بنا لی ہوتی، یعنی ان کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے ذکر سے، نصیحت سے غافل کیا، گمراہ کیا جب وہ نصیحت میرے پاس آئی۔ یہ آیت ایک مخصوص کافر کے بارے میں نازل ہوئی، عقبہ بن ابی معید، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑا متاثر ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات کو سن کر وہ اسلام کی طرف راغب بھی تھا، لیکن اپنے دوستوں کے کہنے پر ایمان لے کر نہیں آیا، ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلا۔ اس کے حال کو یہ خاص طور پہ بیان کیا، اور یہ سبھی کے لیے ہے جو کفار ہیں، سب کے لیے یہ بات ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، یعنی حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول کی بات مان لی ہوتی، یعنی ایمان لے آتے، اور کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کہ جس نے ہمیں اللہ پاک کی یاد سے غافل کیا، نصیحت کو قبول کرنے سے غافل کیا۔ یہ تمنا اس وقت کریں گے، یہ حسرتیں اس وقت کریں گے، لیکن اس وقت کی کوئی حسرت ان کو فائدہ دینے والی نہیں ہوگی۔ موقع اس کے پاس صرف اور صرف دنیا کے اندر تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا، ایمان لے آتا، نتیجہ یہ نکلتا کہ اس دن اسے حسرت نہ کرنا پڑتی۔ اب وہ حسرت کرتا ہے کہ کاش میں نے رسول کی بات مان لی ہوتی۔ اسی سے بری صحبت کا نقصان معلوم ہوا کہ بری صحبت ایک ایسی برائی ہے، ایسی خرابی ہے کہ جو بندے کو بسا اوقات ایمان کی دولت سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ یا تو بندہ ایمان کی طرف آتا ہی نہیں، یا ایمان کی طرف آئے تو برے دوست اگر کفار میں سے ہیں تو اس کو دوبارہ کفر کی طرف لے آتے ہیں، اور اگر مسلمانوں میں سے ہیں، بندہ ہدایت پر ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، تو پھر یہ برے دوست اس کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے آخر رکوع کے اندر اپنے نیک اور پیارے بندوں کا تذکرہ کیا، فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے وہ کون ہیں؟ ان کے بہت سارے اوصاف اللہ پاک نے بیان فرمائے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، اکڑ کے ساتھ نہیں چلتے کہ لوگوں کے اوپر تکبر کر رہے ہوں، ان کو حقیر جان رہے ہوں، بلکہ ان کے چلنے کے اندر بھی عاجزی واضح ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جب ان کا کسی جاہل سے سامنا ہوتا ہے، کوئی ان سے الجھ جائے، تو اس سے الجھتے نہیں بلکہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں۔ ان کی ایک خوبی یہ بیان کی کہ ان کی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ ایک خوبی یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کر کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ ان کی ایک خوبی یہ بیان کی گئی کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں زیادتی نہیں کرتے اور تنگی بھی نہیں کرتے، بلکہ متوسط رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ بھی کرتے ہیں اور کسی سے مانگنے کی ان کو حاجت بھی نہیں پڑتی۔ وہ شرک نہیں کرتے، اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ کسی لغو بات کے پاس سے گزریں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ جب اللہ پاک کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں تو گھٹنوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو سنتے نہ ہوں، دیکھتے نہ ہوں، توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی آیتوں کو سنتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری اولاد میں سے، ہماری بیویوں میں سے وہ بنا کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جو اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کے اوصاف ذکر کیے ہیں کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور پھر ان کے لیے فضیلتیں بیان کی کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کے اندر بالا خانے تیار کر رکھے ہیں، اور وہ جب جنت کے اندر جائیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان کے لیے سلام کے الفاظ کہے جائیں گے، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ان کا ٹھکانہ یہ بہترین ہوگا۔ تو عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے، یہ پورا ایک ٹاپک ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے نیک اور خاص بندوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو ہر مسلمان کو ان خوبیوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ پاک کا خاص بندہ بن سکے اور یہ انعامات اسے حاصل ہو سکیں۔ اس کے بعد جو سورت اس پارے کے اندر مذکور ہے وہ سورت الشعراء ہے۔ سورت الشعراء یہ وہ سورت ہے کہ چونکہ اس کے آخر کے اندر شاعروں کا تذکرہ ہے، اور شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، اس لیے اسی لفظ کی مناسبت سے اس کا نام شعراء رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر ایک بات تو یہ سماعت فرما لیجیے کہ آیتوں کے اعتبار سے سورت البقرہ کے بعد یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں 227 آیتیں ہیں، آیتیں مختصر ہیں۔ سورت البقرہ تو تقریباً 2.5 سپارے کے اوپر مشتمل ہے، لیکن یہ تقریباً آدھے سپارے کے اوپر مشتمل سورت ہے، اور اس میں جو آیتیں ہیں وہ مختصر ہیں۔ اس اعتبار سے یہ آیتیں 227 بن جاتی ہیں، جو سورت البقرہ کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اس سے زیادہ آیتیں کسی اور سورت کے اندر نہیں ہیں۔ اس سورت میں اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا ہے، اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مختلف باتیں اللہ پاک نے ذکر کی ہیں۔ ان کی نافرمانیوں کو ذکر کرنے کے بعد جو ان کے اوپر عذابات آئے اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر فرمایا ہے۔ ابتدا میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا کہ توسیم میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، تلک آیات الکتاب المبین، روشن کتاب کی یہ آیتیں ہیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کڑن ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تڑپ تھی کہ یہ کفار ایمان لے کر آ جائیں، راہ راست پر آ جائیں، جنت کے راستے پر آ جائیں، جہنم کے راستے سے دور ہو جائیں، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ زمین میں سرنگ لگائیں یا آسمان میں سیڑھی لگائیں کہ ان کے لیے کوئی نشانی لے آئیں تو آپ لے آئیں گے۔ اس صورت میں یہ فرمایا کہ آپ اپنی جان کو ان کے لیے جوکھوں کے اندر ڈال رہے ہیں، کہیں آپ اپنی جان دے دیں کہ یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں۔ یعنی ان کے ایمان لانے کی تڑپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس قدر تھی، اس کا بیان خود رب العزت جل وعلا فرما رہا ہے کہ اپنی جان جاتی ہے تو جائے، لوگ ایمان لے آئیں، اللہ پاک کی راہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان نشا ننزل علیہم من السماء آیتا فغلت اعناقہم لہا خاضعین وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی اتاریں کہ ان کی گردنیں اس کے لیے جھک جائیں، یعنی اس کے سامنے ایک گردنیں جھکا لیں تسلیم کیے بغیر، کوئی چارہ نہ ہو، لیکن چونکہ ان کا امتحان ہے، اگر ایسی نشانی اتار دی گئی تو پھر امتحان نہیں رہے گا. ان کے سامنے قدرت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ پاک کے واحد ہونے کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس پر دلائل قائم کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے یہ بخوبی حق کو جان سکتے ہیں، باطل سے دور ہو سکتے ہیں. یہ ان کا امتحان کہ اس طریقے سے یہ اللہ پاک کی راہ پر آئیں. اگر آسمان سے ایسی کوئی نشانی اتار دی گئی تو پھر امتحان تو نہ رہا، اب تو یہ لازمی طور پر ایمان لے کر ہی آئیں گے، اور ان کو مجبور بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مجبور کرنا یہاں پر مقصود نہیں ہے. ان کا حال بیان کیا کہ رحمان کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت ان کو آتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور وہ جھٹلاتے ہیں، یعنی جو نشانیاں آتی ہیں اس کو، جو آیتیں آتی ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں اور پھر مذاق بھی بناتے ہیں. تو جن چیزوں کا یہ مذاق بنا رہے ہیں، جن خبروں کا یہ مذاق بنا رہے ہیں، ان قریب ان کے پاس یہی چیزیں آنے والی ہیں، مر کر یہ ساری چیزیں دیکھنے والے ہیں. پھر اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے اس میں واقعات کا ذکر کیا، اور آخر میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ خطاب فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یعنی یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جس کو روح الامین لے کر نازل ہوئے آپ کے دل پر، تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنانے والے ہو جائیں. اور یہ قرآن فصیح عربی زبان کے اندر ہے، کھلی زبان کے اندر موجود ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کی کتاب ہے، اور 23 سال کے عرصے میں موقع کے مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. جس وقت جس بات کی ضرورت تھی، جو موقع تھا، اسی کے اعتبار سے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور صورتوں کو نازل فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا جاتا تھا، اور یہ سارا کا سارا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا یہ پیغام پڑھ کر سناتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے سنتے، اور اللہ پاک نے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ یہ آپ کو یاد رہے گا اور آپ اسے آگے بیان بھی کریں گے. تو جیسے ہی جبریل امین کی گفتگو ختم ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو یاد کر چکے ہوتے تھے اور لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتے. آپ کے کاتبین وحی تھے، جو وحی لکھا کرتے تھے، تو وہ اس قرآن کو لکھ لیا کرتے تھے. تو قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے، اور قرآن آپ کے دل اقدس پر نازل کیا گیا اور فصیح عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا. اس آیت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے. اگلی جو سورت ہے وہ سورۃ النمل ہے. نمل یہ چونٹی کو کہتے ہیں، تو چونکہ اس سورت کے اندر چونٹی کا مشہور واقعہ موجود ہے، جو حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو چونٹیوں کی ایک وادی سے گزرے تھے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ بھی مختصر میں عرض کرتا ہوں. اولاً اس صورت میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سلیمان و حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو تفصیل سے اس میں ذکر کیا گیا ہے. واقعات ذکر کرنے سے قبل اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. یعنی ہم نے داوود اور سلیمان کو علم عطا کیا، تو ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اپنے بہت سارے مومن بندوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. حضرت داوود علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام دونوں اللہ کے نبی ہیں. اللہ پاک نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا، یعنی علم کے ذریعے ان کی فضیلت کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں نے جو حمد کی، جو تعریف کی اللہ پاک کی، وہ اسی بات پر کی کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت سے لوگوں سے، مومنین سے، ایمان والوں سے بھی برتر بنایا، ان کے اوپر فضیلت دی، اور وہ فضیلت علم کے ذریعے بھی اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ ایک تو ان کو نبوت دی، اور جو نبی ہے ظاہر ہے وہ اپنی قوم کے اندر سب سے بڑھ کر علم والا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر اللہ پاک نے ان دونوں کا ذکر یہاں یہ فرمایا کہ اللہ نے ان دونوں کو علم عطا فرمایا، اور اس علم پر انہوں نے اللہ پاک کی حمد بیان کی۔ اس سے علم کی اہمیت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو جو بادشاہی، جو اللہ پاک نے شان و شوکت عطا فرمائی، ایسی کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ آپ کے لشکر کے حوالے سے ذکر کیا کہ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، کہ سلیمان کے لیے ان کا لشکر تیار کیا گیا جنات میں سے، انسان میں سے، اور پرندوں میں سے۔ یعنی آپ کا جو لشکر ہے وہ صرف انسانوں پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ اس میں جنات، اس میں انسان، اس میں پرندے سب موجود تھے۔ تو اتنا بڑا لشکر آپ کا تھا، اور مختلف مقامات پر آپ کے اسفار یہ جاری رہتے تھے۔ ایک سفر کا قرآن پاک میں ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا۔ یعنی جب سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس آئے، تو چیونٹی نے، یعنی ملکہ چیونٹی جو تھی، اس نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی گفتگو سن کر مسکرا دی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی گفتگو بھی سنی، اور اس پر آپ مسکرائے بھی، اس کی بات بھی آپ نے سمجھی۔ یہاں چند چیزیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے تو اس چیونٹی کی گفتگو کے اندر کہ اس نے یہ بات کہی کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل دیں۔ کچلنے کے بعد اس نے بڑا معنی خیز جملہ کہا، بڑی خوبصورت بات کہی، وہم لا یشعرون، کہ یہ جو لشکر آ رہا ہے یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے، ایک نبی علیہ السلام کا لشکر ہے، جان بوجھ کے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی بھی جاندار کو مار دیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کے گھوڑوں کے نیچے، ان کے پاؤں کے نیچے یہ چونٹیاں آ رہی ہیں، تو لا شعوری کے عالم میں وہ تمہیں کچلتے ہوئے نہ چلے جائیں، اس لیے تم اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو چونٹی بھی اس بات کو جانتی ہے کہ اللہ کا نبی علیہ السلام یہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات سنی اور اس کو سمجھا، اور اس پر آپ مسکرا دیے۔ تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اس وقت کافی دور تھے، میلوں دور تھے، اور میلوں دور سے آپ نے اس چونٹی کی بات کو سنا۔ یہ انتہائی قابل غور ہے کہ ایک چونٹی جس کی آواز کو اگر ہم اپنے کان کے اندر تک چونٹی کو ڈال لیں تو سن نہیں سکتے، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائی تھی، اور آپ کو اختیار دیا تھا، آپ کے اختیار میں یہ بات دی تھی کہ آپ چونٹی جیسی مخلوق کی آواز کو میلوں دور سے سنتے ہیں اور اس کی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کا عظیم معجزہ تھا۔ وجہ یہی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کا نور جلال ان کے کانوں میں داخل ہوتا ہے، اور پھر وہ قریب اور دور کی باتیں یکساں سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو انبیاء کرام علیہم السلام کے جو اختیارات ہیں، جو اللہ پاک نے کمالات انہیں عطا فرمائے ہیں، اس پر پختہ اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فضائل و کمالات اللہ پاک ہمیشہ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہی اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، یہ ظاہر کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک واقعہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رات میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک جن جو ہے شیطان، یہ میرے در پہ ہوا کہ میری نماز توڑوا دے، تو میں نے اس کو پکڑ کے اس کو ستون سے باندھ دیا، تو اگر میں اس کو ستون سے باندھے رکھتا تو صبح تم اس کو دیکھتے، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بات یاد آئی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا فرما، ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قدرت تو دی تھی کہ جس کے اوپر جس طرح کا چاہے تصرف فرمائے، لیکن اگر آپ اس طرح ظاہر کر دیتے جنات کے اوپر اپنی قدرت کو اور اپنے اختیار کو، تو سلیمان علیہ السلام کی جو دعا تھی یہ بظاہر اس کے مخالف ہو جاتی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو کھول دیا، اس شیطان کو کھول دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کائنات کے اندر وہ بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کی حکومت اور جن کی بادشاہی، ان کی مثل کسی اور کو نہیں ملی، کہ جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی، ہوا بھی آپ کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، آپ کے قابو میں دے دی گئی تھی، آپ ایک ایک مہینے کا سفر اختیار کر لیا کرتے تھے ہواؤں کے اوپر۔ تو اللہ پاک نے آپ کو ایسی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم و تکریم نصیب فرمائے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ اللہ پاک ہمیں بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز